السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں مادی اور روحانی ہر طرح کی ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد صحت اور عافیت، یہ سب سے بڑی دولت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایمان کے بعد جس بندے کو عافیت کی نعمت مل گئی تو فرمایا کہ اس کو سب کچھ مل گیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عافیت کی نعمت کو دوام اور استحکام عطا فرمائے. صحت کی یہ نعمت اللہ پاک اس سے ہمیں مالا مال رکھے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے، ہر طرح کی آزمائشوں اور امتحانوں سے اللہ پاک ہمیں بھی، ہمارے اہل خانہ کو بھی بچا کے رکھے، اور خوشیوں والی صحت اور عافیت والی بابرکت عمر دراز اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس لمبی زندگی میں اللہ پاک آخرت کے لیے بھرپور ذخیرہ جمع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کبھی کسی نیکی کو ہلکا اور حقیر جان کر چھوڑنا مت، اور کبھی بھی کسی برائی کو، بدی کو ہلکا اور چھوٹا سمجھ کر کرنا مت. بعض دفعہ یہی چھوٹی سی نیکی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہی چھوٹی سی برائی ہلاکت کا سامان بن جاتی ہے. اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے دو افراد کا حال بیان فرمایا تھا کہ جو دونوں مسافر تھے، کسی قوم پر گزر ہوا، اس قوم کے لوگوں نے، افراد نے انہیں پکڑ لیا، روک لیا اور کہا کہ یہاں ہمارا معبود بت ہے، جب تک کہ تم اس پر کوئی نذرانہ نہیں چڑھاؤ گے، اس کی نام پر کوئی نظر و نیاز نہیں کرو گے، اس وقت تک ہم تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے. ان دونوں میں ایک تو تھا پکا موحد، دوسرا ڈھیلا ڈھالا تھا. اس قوم کے افراد نے کہا کہ اگرچہ تم ایک مکھی ہی کی قربانی ہمارے بت کے نام پر دے دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو ان میں سے ایک نے تو ایک مکھی پکڑی اور کہا کہ لو، یہ مکھی میں نے تمہارے بت کے نام نذرانہ اور قربانی دے دی، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور دوسرے نے کہا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہو کے سوا کسی اور کے لیے رتی برابر بھی کوئی نذرانہ اور چڑھاوا اور قربانی اور نظر و نیاز نہیں دے سکتا. ان لوگوں نے ڈرایا، دھمکایا، بالآخر اس کو شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مکھی کو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنے کی وجہ سے بظاہر کتنا معمولی سا عمل ہے، اس شخص کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، اور دوسرا شخص اللہ وحدہ لا شریک لہو کی توحید کا پیکر بن کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کا جام پی کے فرمایا سیدھا جنت میں داخل ہو گیا. تو عمل بظاہر کتنا ہلکا سا دکھائی دیتا ہے کہ ایک مکھی اس کو پکڑ کے بت کے نام پر چڑھا دیا، نذرانہ پیش کر دیا اور جان بچا لی. یہی معمولی عمل اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوا اور ہلاکت خیز ثابت ہوا. اس لحاظ سے دنیا کے اندر کوئی بھی عمل جو انسان کر رہا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. خیر کا کوئی عمل جو ذرہ برابر کیوں نہ ہو، شر کا کوئی عمل جو ذرہ برابر کیوں نہ ہو، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، محفوظ کی جا رہی ہے، اور کل کو پھر ہر چیز کا بندے کے سامنے اس عمل کو پیش کر دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ پھر اس کا حساب اور محاسبہ بھی لیا جائے گا. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد کے اندر ایک صاحب نے مقابلہ چل رہا تھا، اور اس مقابلے کے اندر دشمن کو جب زیر کیا اور اس کو ہلاکت کے گہروں میں دھکیل دیا، تو دشمن کی کوئی ڈھال تھی جو بڑی قیمتی اور نفیس تھی، وہ پسند آ گئی. بجائے یہ کہ اس ڈھال کو مال غنیمت میں لا کر پیش کرتے، چھپا لیا اور چرا لیا. قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ خود بھی جانبر نہ ہو سکے اور غزوے اور جہاد کے اندر جان سے چلے گئے. لیکن اس سے پہلے ایک ڈھال کو نیت میں فطور آ جانے کی وجہ سے چھپا لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وہ ڈھال جو اس نے چھپا لی تھی، چرا لی تھی، وہ پوری کی پوری آگ کی ایک شال بنی ہوئی ہے، شرارہ بنی ہوئی ہے، پورا آگ کا انگارہ بن کے اس نے چاروں طرف سے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. عمل بظاہر بڑا تھوڑا سا چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہے، ڈھال جس سے تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے، توے کی مانند پسند آ گئی، دل میں فطور آ گیا، اور اس فطور کی وجہ سے اس کو چھپا لیا اور چرا لیا. لیکن ہلاکت خیزی ایسی ہوئی کہ پوری چاروں طرف سے وہ آگ کا انگارہ بن کے اپنی لپیٹ میں ان کو لیے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے دنیا کے اندر کوئی بھی نیکی کا عمل ہلکا اور مختصر نہ سمجھا جائے، کسی بھی برائی اور بدی کو معمولی نہ جانا جائے. یہی چھوٹا عمل، یہی معمولی عمل بسا اوقات آخرت کے لیے بڑا ہی خطرناک ثابت ہوگا کہ جس وقت انسان کی جان پر بن جائے گی. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، قوم کے سردار تھے، یمامہ کے قریب ان کا قبیلہ تھا دوس، اور بہت نفیس، سخی، بہادر، جوان مرد، دلیر، اور ہر وقت ان کے ہاں دسترخوان پر مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، اور ہر روز ان کے دروازے مہمانوں کے استقبال کے لیے کھلے رہتے تھے، اور ہمہ وقت مہمانوں کے اکرام کے لیے مستقل وہاں کھانوں کی دیگے تیار ہوتی رہتی تھی. کوئی بھی مہمان آئے اس کے لیے دسترخوان سجا ہوتا تھا، کوئی بھی مظلوم آئے اس کی فریاد اور داد رسی ہوتی تھی، کوئی بھی ظلم و ستم کی چکی میں پسلا ہوا انسان ان کے پاس آ کے امان لیتا، اس کو امان دیتے. نہایت جری، نفیس الطبع، اور ساتھ میں ادیب شاعر بھی تھے. اسلام قبول فرما لیا، اور جب موقع آیا ہجرت کا حکم ملا تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. ان کے ساتھ ان کے قریبی دوست تھے، وہ بھی مشرف با اسلام ہوئے، اور جب حکم آیا کہ اب ہجرت کرو، مدینہ منورہ میں یکجا ہو جاؤ، وہ یہ بھی تشریف لے آئے مدینہ منورہ ہجرت کر کے. آب و ہوا ناموافق تھی، نیا علاقہ ہے، نئے لوگ ہیں، نئی آب و ہوا ہے، پورا بود و باش، تہذیب و تمدن الگ ہے. اسلام کی خاطر ہجرت کر کے آ گئے ان کے جو دوست تھے، اسلام کی خاطر ہجرت تو کر لی لیکن حالات کے ناموافق ہونے کی وجہ سے دل برداشتہ ہوئے، تنگ دل ہوئے، اور کہیں ایک طرف کو جا کر اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، اور اس ہاتھ کے کاٹنے کی وجہ سے خون بہتا رہا، بہتا رہا، بہتا رہا، یہاں تک انتقال کر گئے. تجہیز و تکفین ہو گئی، تدفین کا عمل انجام پایا گیا. کچھ وقت کے بعد حضرت طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی دوست خواب میں دکھائی دیے. پوچھا کہ کیا حال ہے, کیا گزری, کیا بیتی؟ کہا کہ اسلام لانے کی برکت سے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت اور نقل مکانی کی برکت سے اللہ پاک نے مغفرت فرما دی, بخشش فرما دی. ہاتھ لیکن انہوں نے ایک چادر کے اندر لپیٹا ہوا اور چھپایا ہوا تھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ ہاتھ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ تو ہاتھ نکال کے دکھایا تو وہ اسی طرح کٹا ہوا اور عیبدار تھا. فرمایا کہ یہ کیا؟ عرض کرنے لگے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی, اللہ پاک نے فرمایا کہ جس چیز کو میں نے بنایا تھا, میری تخلیق تھی, اس کو خود تم نے اپنے ہاتھوں خراب اور برباد کیا, اس کو میں اب درست نہیں کروں گا. فرمایا کہ بخشش تو فرما دی اسلام اور ایمان کی بدولت, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی بدولت, لیکن ہاتھ میرا یوں ہی عیبدار چھوڑ دیا گیا. یہ خواب دیکھ لینے کے بعد حضرت طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرا فلانا دوست جو تنگ دل ہو کر ہاتھ کاٹ کے دنیا سے چلا گیا تھا, آج رات خواب میں دکھائی دیا, سب کچھ صحیح تھا, لباس پوشاک بڑے عمدہ پہنے ہوا تھا, لیکن ہاتھ کو چھپائے ہوا تھا, جب دیکھا تو ہاتھ اس کا اسی طرح کٹا ہوا اور عیبدار تھا. میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس چیز کو تم نے خود اپنے ہاتھوں خراب کیا, ہم اس کو دوبارہ درست نہیں کریں گے. کیوں جلد بازی سے کام لیا, کیوں خودکشی کی؟ فرمایا کہ ہاں اسی طرح عیبدار تھا, البتہ اسلام اور آپ کی طرف ہجرت کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی, لیکن ہاتھ کی بخشش نہ ہوئی. یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت بھرے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں شروع فرما دی اور فرمایا کہ یا اللہ اس کے ہاتھ کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دے. آپ نے سفارش فرمائی اللہ کی بارگاہ میں, یقیناً اللہ کی رحمت اور شان کریمی سے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہاتھ کی بھی بخشش ہو گئی ہوگی. بظاہر عمل ایسا دکھائی دیتا ہے کہ انسان نے خود اپنے آپ کو ایک تکلیف پہنچائی ہے, لیکن آخرت میں صحابی رسول ہیں, مہاجر ہیں, اسلام لائے, سخت حالات جھیل رہے ہیں, بڑی بڑی قربانیاں دیے ہیں, گھر بار اہل و عیال اپنا وطن چھوڑا ہے, لیکن اس عمل کی وجہ سے وہاں باز پرس ہو گئی, گرفت ہو گئی اور اللہ تعالی کی طرف سے فرما دیا گیا کہ ہم اس کو درست نہیں کریں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی ہو چھوٹی, بدی ہو چھوٹی, نہ انسان نیکی کو ہلکا سمجھ کر چھوڑے, نہ بدی کو ہلکا سمجھ کر کرے. نہ جانے کون سی نیکی کس وقت کا عمل کب بیڑا پار کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہو جائے, نہ جانے کون سی بدی وبال جان بن جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, فرمایا کہ آخرت میں ایک شخص ہوگا, اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے ترازو میں, میزان میں, بظاہر اس کا نیکیوں کا پلڑا وہ جھکا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا, یک لخت اچانک پہاڑوں کے برابر گناہوں کے انبار لا کے اس کے بدی کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے, اور دیکھتے ہی دیکھتے کایا پلٹ جائے گی, بدی کا پلڑا بھاری, نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, حیران پریشان سرگردان رہ جائے گا, انگوش بدندان کہ یک لخت یہ کیا ہوا, پوچھے گا کہ یا رب یہ کیا ماجرا, میرا تو نیکیوں کا پلڑا جھکا ہوا تھا, اچانک میرے بدی کے پلڑے میں یہ پہاڑوں کے برابر اعمال کہاں سے لا کے رکھ دیے گئے. بتایا جائے گا یہ تمہارا وہ کلمہ اف ہے جو تم ماں باپ کے سامنے ناگواری میں کہا کرتے تھے, ماں باپ سے تنگ دل ہو کر بیزار ہو کر کلمہ اف قیامت کے دن اس قدر بڑا عمل بن جائے گا. فرمایا کہ پہاڑوں کے برابر اس کا وزن ہوگا کہ لا کر اس کو ڈالا جب جائے گا بدی کا پلڑا جھک جائے گا. یہاں اس قدر انسان اس کو معمولی اور ہلکا سمجھتا ہے, اوفو یہ کیا کر دیا, لب و لہجے میں سختی اور شدت ہوتی ہے, ماں باپ کو جھڑکنے کے اندر بسا اوقات تیزی ہوتی ہے, ان کے حقوق تلفیاں کی جاتی ہیں. ایک کلمہ اف, ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ کلمہ اف تک بھی ان کے سامنے مت کہنا. جس نے اس کی پرواہ نہ کی, عمل بظاہر معمولی سا ہے, اوفو کیا مصیبت, لیکن یہی عمل قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر بنا کر جب بدی کے پلڑے میں آ کر پڑے گا, مصیبت اور وبال جان بن جائے گا. اس وقت انسان یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن بھی بنی, آدمی چاہے گا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کے بدلے میں جو کچھ بھی وہ فدا کر سکتا ہو, قربان کر سکتا ہو, کر دے, لیکن کوئی رتی برابر فائدہ نہیں ہوگا. مال کو, اولاد کو, بیوی کو, بچوں کو, فلاں فلاں لمحے نے پوری تفصیل بیان فرمائی, لیکن کوئی چیز وہاں اس کے لیے کارگر اور مفید ثابت نہ ہوگی. اسی کے متبادل ایک شخص ہوگا, بدی کا پلڑا بھاری ہوگا, نیکیاں ہلکی ہوں گی, اور اپنے لیے ہلاکت, جہنم کا فیصلہ بالکل تیار پا رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لخت ایک چھوٹی سی پوٹلی کپڑے کی لا کر اس کی نیکی کے پلڑے میں رکھی جائے گی, اس قدر بھاری بھرکم ہوگی کہ کہاں پلٹ جائے گی. وہ بھی حیران ہوگا کہ یا اللہ, میں تو جا رہا تھا, میری ہلاکت یقینی تھی, ایک لخت ایک کپڑے کی ایک چھوٹی سی پوٹلی, اس کو کھول کر دیکھا جائے گا تو اس کے اندر قبر کی مٹی ہوگی, جو انسان اپنے مردوں کو دفن کرتے وقت مٹھی بھر کے ڈالتا ہے قبر کے اوپر. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نخرج ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. کبھی کسی موقع پر اس جذبے اور خلوص کے ساتھ اس نے مٹی ڈالی ہوگی کہ یہ سنت عمل ہے. وہی عمل, وہی تین مٹھی مٹی ایک معمولی سی پوٹلی کی شکل میں آئے گی, لیکن اس قدر بھاری بھرکم ہو جائے گی کہ نجات دلا جائے گی. تو نہ نیکی ہلکی اور معمولی ہے, نہ بدی کوئی ہلکی اور معمولی ہے. دنیا میں بھی بسا اوقات اللہ تعالیٰ کبھی کسی ہلکے عمل کی بھیانک انجام دکھا دیتے ہیں, اور بسا اوقات کسی معمولی نیکی کا بڑا مبارک انعام دکھا دیتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والا, بدی اور برائی سے ہمیشہ اپنے آپ کو روکنے والا ہونا چاہیے, کہ نہ تو نیکی کو ہلکا جانے, نہ بدی اور برائی کو ہلکا جانے. نیکی کرے, چھوٹی سی نیکی کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا اور التجا کر لے. خدا نہ خواستہ کوئی بدی اور برائی سرزد ہو جائے, اگرچہ وہ گناہ چھوٹا سا دکھائی کیوں نہ دیتا ہو. ازواج مطہرات تھی, آپس میں سوکنی رشتہ بھی تھا. ایک زوجہ محترمہ کا تذکرہ جب دوسری زوجہ محترمہ کے سامنے ہوا, تو جس کا تذکرہ ہوا جن محترمہ کا, وہ چھوٹے قد کی تھی. جن ہستی کے سامنے تذکرہ ہوا, انہوں نے حقارت سے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اچھا وہ ٹھنگنی, وہ ناٹی, ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دیا ان کے پست قد کا کہ اچھا وہ فلانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے ہاتھ تنبیہ فرمائی, فرمایا کہ نہ, ایسا مت کرو, مت کہو, تم نے اس وقت اتنا زہریلا عمل انجام دیا ہے کہ اگر اس زہریلے عمل کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں ٹپکا دیا جائے تو سارے سمندروں کا پانی کڑوا زہر ہو جائے. بظاہر یہ کتنا ایک ہلکا سا عمل دکھائی دیتا ہے. آج تو ہم رات دن صبح و شام طنز طعنے غیبت چغلی اور دوسروں کی حقارت تذلیل اور کس درجے تک اس کو لے جا کر پہنچا دیتے ہیں. یہاں صرف ایک اشارہ اس کے غیر موجودگی میں, جو اس کے ٹھنگنے پن کی علامت اور اس کے قد کی حقارت کا اظہار کر رہا تھا, فرمایا کہ اتنا زہریلا عمل تم نے انجام دیا ہے کہ اگر اس عمل کے ایک قطرے کو سمندروں میں ڈبو دیا جائے تو سارے سمندروں کا پانی کڑوا زہر ہو جائے. تو زندگی میں انسان نہ جانے کیسے کیسے اعمال کرتا ہے, تو کوئی نیکی ہلکی نہ جانے, کسی بدی کو معمولی نہ سمجھے. ایک خاتون تھی, امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے کا قصہ ہے, مرحوماؤں کو اور میتوں کو غسل دیا کرتی تھی. تو کسی مرحوم خاتون کے غسل کا عمل جاری تھا, غسل دیتی جا رہی تھی. اسی غسل کے دوران اس کے بدن کو جیسے پانی ملا جاتا ہے صابن لگا کر یہ لگا کر, وہ تو غسل دینے کے دوران اس خاتون کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اس خاتون کی شرمگاہ نے بکثرت زنا کا ارتکاب کیا ہے. عربی کے حساب سے اس نے جملہ کہا, جس کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ بکثرت اس شرمگاہ سے زنا کا صدور ہوا ہے. غسل کے دوران جو جا چکی دنیا سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ فرمایا کہ ہمیشہ اپنے مردوں کو اچھائی سے یاد کرو, ان کی برائی اگر تمہارے علم میں بھی ہے, کبھی بھی ان کے جانے کے بعد ان کی برائی کا تذکرہ زمان پر مت لاؤ. فرمایا کہ ہمیشہ اپنے مردوں کو اچھے الفاظ سے, اچھائی سے, ان کی خوبیوں کے ساتھ یاد کرو, اس لیے کہ جانے والے کے پیچھے ذکر خیر سے اس کی بخششیں ہو جاتی ہیں, ذکر بد سے اس کے لیے وبال بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک جنازہ گزرا, صحابہ نے حاضرین نے اس کی تعریفیں کی، بڑا اچھا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، فرمایا وجبت. ایک اور موقع تھا، پھر اسی طرح جنازہ گزرا، حاضرین نے اس کی برائیاں بیان کی اور بتایا کہ کس قدر خامیوں کا پیکر تھا، فرمایا کہ وجبت. بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ وجبت، واجب ہو گئی؟ دوسرے موقع پر بھی جب تذکرہ ہوا آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی؟ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلے والے کے لیے جنت، دوسرے والے کے لیے دوزخ. پہلے والوں کے لیے جب دنیا والوں نے، زندہ انسانوں نے خیر کی گواہی دی، اس کی خوبیوں کے تذکرے کیے، اللہ پاک نے ان کی زبان خلق و نقار خدا سمجھو، اللہ پاک نے ان کی خوبیاں بیان کرنے کی برکت سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی. دوسرے والے جب گزرا، اس نے زندگی میں برائیاں کی تھیں، بدی کی تھی، لوگوں کا جینا دوبھر کیا ہوا تھا، بدتمیز، بد اخلاق، بد تہذیب تھا، تو فرمایا کہ اس کے برائی کے تذکروں کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی. ہمیں حکم یہ دیا کہ اپنے مردوں کو ہمیشہ خیر کے ساتھ یاد کرو. اس خاتون نے غسل دیتے ہوئے اس جملے کو جب زبان سے ادا کیا، یہ کہنا تھا کہ غسل دیتے دیتے اس کا ہاتھ اس خاتون کے جسم سے چپک گیا. اب لاکھ کوشش کرے ہاتھ الگ نہ ہو. ظاہر ہے کہ ایک خلاف معمول واقعہ پیش آ گیا کہ ایک مردہ عورت کے ساتھ زندہ عورت کا ہاتھ چپک گیا، ایسا کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جدا نہ ہو. ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا، ظاہر ہے کہ اس کو بھی اپنی ہلاکت نظر آنے لگی، رونا پیٹنا چیخنا چلانا شروع کر دیا. ہم لوگوں نے مختلف ہیلے، تدبیریں اور مختلف طریقے اختیار کیے کہ کس طرح سے، آیا اس زندہ عورت کا ہاتھ کاٹا جائے یا اس مردہ جسم کے اس حصے کو کاٹا جائے کہ جہاں اس کا ہاتھ چپکا ہوا تھا. جیتے جی کبھی کبھی اللہ پاک دکھا دیتے ہیں، اس کی شان کریمی بڑی عجیب ہے. اتنے میں کسی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ابھی یہ وہ دور ہے جس میں امام مالک رحمہ اللہ موجود ہے، ان سے ہم کیوں نہ رائے لے لیں، ان سے کیوں نہ مشورہ کر لیں، ہم اپنی رائے کو دخل نہ دیں. ہمارے امام موجود ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، تو ہم چل کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا مسئلہ پیش آ گیا، کیا کریں. امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں لوگ بھاگے دوڑے اور جا کے قصہ بتایا کہ اس طرح سے غسل چل رہا تھا، دوران غسل عورت نے یہ جملہ زبان سے نکالا اور اسی دوران اس کا ہاتھ اس خاتون مرحومہ کے ساتھ چپک گیا. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدہ. وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور وہ پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے تو ان کو 80 کوڑے مارو. فرمایا کہ اس عورت کے ہاتھ کا چپک جانا اس بات کی بیان دلیل معلوم ہوتی ہے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، جانے والی کو رسوا کرنا چاہ رہی تھی، اللہ پاک نے اسی کو رسوا کر دیا. تو میرے علم کے مطابق اس زندہ عورت کو 80 کوڑے لگاؤ، اس سزا کے جو حد قذف کہلاتی ہے کہ الزام تراشی کی سزا میں 80 کوڑے انسان کے اوپر لگتے ہیں. تو یہی کیا گیا کہ سزا کے طور پر اس کو 80 کوڑے لگائے گئے. جیسے ہی 80 کوڑا اس کے بدن پر پڑا، ہاتھ الگ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ کے ہاتھ دکھا دیا کہ ہماری جانے والی بندی پاک دامن ہے، عفیف ہے، تم زندہ ہو، سمجھتی ہو کہ شاید اس کا کوئی والی وارث نہیں. اتنا بڑا الزام اس پر لگا دیا کہ بکثرت اس کی شرمگاہ سے زنا کا صدور ہوا، ہاتھ کے ہاتھ اللہ پاک نے عبرت کا نمونہ بنا کر پکڑ کے گرفت کر کے دکھا دی. تو گناہ، نیکی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وزن رکھتی ہے. نیکی بھی اگر ہلکی ہو، معمولی ہو، آسان ہو، ادائیگی اس کی سہل ہو، بسا اوقات نجات کا سامان بنتی ہے. بدی بسا اوقات ہلکی ہو، معمولی ہو، ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ اور سامان بن جاتی ہے. پچھلے مضمون میں نے عرض کیا یہ مختلف عالم ہیں، عالم ارواح، عالم رحم مادر، عالم دنیا، اس کے بعد پھر عالم برزخ، پھر عالم آخرت. عالم ارواح جہاں اللہ پاک نے تمام روحوں کو پیدا کر کے یکجا اور جمع فرما رکھا ہے، باری آنے پر، نمبر آنے پر اللہ پاک اس روح کو جسم کے ساتھ جوڑ کر دنیا میں بھیجتے ہیں. ساری روحوں کو اللہ پاک نے پیدا فرما کے اپنے سامنے جمع فرمایا تھا اور پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اعتراف اور اقرار کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب اور پروردگار ہیں. یہ عہد الست قرآن کریم اللہ پاک نے اتارا ہے، بتایا ہے. تو اسی عالم ارواح کے بعد پھر عالم رحم مادر، کہ جہاں روح اور جسم کا ملاپ کا عمل ہوتا ہے. جسم تیار ہوتا ہے، جب چار مہینے گزر جاتے ہیں تو فرشتے روح کو لے کر آتے ہیں، جسم کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور جس وقت روح کو جسم میں پھونکا جاتا ہے فرشتے چار سوالات کرتے ہیں کہ یا اللہ کہ آنے والا جو تیرا نیا بندہ اور بندی ہے نیک بخت ہوگا یا بدبخت، عمر اس کی کتنی ہوگی، رزق اس کا کتنا ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. آنے سے پہلے روح پھونکے جانے کے وقت یہ فیصلے اٹل اسی وقت منتخب کر کے بتا دیے جاتے ہیں. عمر کتنی ہوگی، اس عمر کے پائے جانے میں نہ ایک سیکنڈ پہلے انسان دنیا سے جاتا ہے نہ ایک سیکنڈ بعد جاتا ہے، اپنے مقرر وقت پر اس کا واپسی کا سفر یقینی ہوتا ہے. اس کی عمر کتنی، رزق کتنا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت، لڑکا ہوگا یا لڑکی، یہ فیصلے مل جانے کے بعد اس روح کو جسم میں پھونک دیا جاتا ہے. پھر وہی بچہ جو لوتھڑے کی شکل میں تھا جاندار ہو جاتا ہے، روح اس میں پڑ جاتی ہے. اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے عالم دنیا کا. عالم دنیا یہ دار العمل اللہ پاک نے بنایا ہے، دار الامتحان بنایا ہے. یہاں انسان کی نیکی اور بدی، پہلے بچپن کا سلسلہ رکھا بالغ ہونے تک، 10 سال 12 سال 14 15 16 سال تک یہ ایک بالغ ہونے کی مدت، یہ بچہ معصوم ہے، بچی معصوم ہے. اس کو عادت ڈالنے کے لیے نمازیں، روزے، عبادات، تلاوات، پڑھنا لکھانا سب چیزیں، لیکن بالغ ہونے کے بعد اب یہ مکلف بن گیا، اس کی نیکی اور بدی ساری پہ لکھی جاتی ہے. بڑھاپے تک، واپسی کے سفر تک، اس کے سارے اعمال پہ محفوظ کر لیے جاتے ہیں. یہ ہے عالم دنیا. اس عالم دنیا کے بعد جب انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے تو آگے ہے عالم برزخ. اس عالم برزخ کو آخرت کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے بڑا گہرا. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. دنیا میں اگر نیکی کے ثمرات، نیکی کے ذخائر لے کر گیا ہے، انبار لے کر گیا ہے، تو وہی قبر جو دیکھنے میں گڑا دکھائی دیتا ہے. فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جنت کی کھڑکیاں اس میں کھل جاتی ہیں، تا حد نگاہ اسی قبر کو کشادہ بنایا جاتا ہے، جنت کے کفن اس کو دیے جاتے ہیں، جنت کی ہوائیں اس کو میسر ہوتی ہیں، دلہن کی طرح اس کو آرام سے، چین سکون سے سلا دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے بے فکر ہو کے سو جاؤ، قیامت کے دن تمہارا جو سب سے محبوب ہوگا وہ آ کے تمہیں جگائے گا اور اٹھائے گا. فرمایا کہ او حفرۃ من حفر النار، یہی قبر کا گڑھا یا پھر دوزخ کی گھاٹیوں میں سے کوئی ایک گھاٹی ہوگی. کب؟ جب دنیا کے اندر اس نے برائیاں کی ہیں، گناہ کے انبار اپنے ساتھ لے کر گیا، پھر دوزخ کی کھڑکیاں، دوزخ کی لپٹ، دوزخ کی تپش اور ہولناک عذاب قبر، دردناک چیخیں، آوازیں، پکاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت بلال حبشی آپ کے ساتھ تھے، ایک قبر پر گزر ہوا، خطرناک دردناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بے شمار چیزیں منکشف ہو جاتی تھیں وہی کی وجہ سے. تو ساتھ میں چونکہ حضرت بلال تھے تو آپ نے پوچھا، بلال تم بھی کچھ آوازیں سن رہے ہو دردناک ہولناک؟ فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، سن رہا ہوں، اس قبر سے بڑی خطرناک چیخو پکار کی آواز آ رہی. تو یہ وہ موقع تھا جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک عام قبر سے چیخو پکار کی آواز سنی. بعد میں جب اس قبر کے لیے معلومات حاصل کی، پتہ چلا ایک یہودی کی قبر تھی جو عذاب میں مبتلا تھا اور چیخو پکار مچا رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا گزر ایک سفر کے اندر ہوا کہ ایک بوڑھی خاتون کے یہاں رات کو قیام کر لیا، کھانا وغیرہ کھا کر رات کو جب آرام کے لیے بستر پر ہوئے، پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ مسافروں کو سرائے کے اندر، گھروں کے اندر، مہمان خانوں کے اندر ٹھہرا لیا جاتا تھا، آپ جب آرام کے لیے تیار ہوئے تو گھر کے آس پاس سے کہیں بڑی خطرناک، دردناک، دلسوز چیخوں کی آواز آنے لگی، اور ان آوازوں کے اندر یہ جملے صراحتن سنائی دے رہے تھے، پیشاب، ارے پیشاب، ہائے ہائے یہ پیشاب کیا بلا ہے، پانی، ارے پانی، ہائے ہائے یہ پانی کیا کیا چیز ہے. اس قسم کے جملے بار بار دہرائے جا رہے ہیں اور چیخو پکار کی آواز. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ خطرناک چیخو پکار کون چیخ رہا ہے. اس بڑی بی سے پوچھا کہ اما جان یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا کہ بیٹا یہ میرے شوہر کی آواز ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، یہیں قریب ہی اس کی قبر ہے. اس کی زندگی کے اندر یہ کبھی بھی پیشاب سے نہیں بچتا تھا، بڑی بےہودہ انداز سے یہ پیشاب کرتا تھا، اور نہ پیشاب سے بچتا تھا نہ پیشاب کے چیٹوں سے، نہ استنجا کرتا تھا. میں اس کو سمجھاتی تھی، کہتی تھی کہ بھائی بات یہ ہے کہ جانور بھی جب پیشاب کرتا ہے تو جس حد تک وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے بچایا کرتا ہے، تو انسان ہو کے اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچاتا، اس کے بعد غلاظت کے ساتھ گندگی میں گھومتا پھرتا ہے تو وہ میرا مذاق اڑاتا تھا، میری بات کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا کرتا تھا. اور اسی طرح سے ہمارے یہاں ایک دفعہ گرمی کے شدید موسم میں کوئی مسافر آیا جو پیاس سے بلگ رہا تھا، اور شدت پیاس کی وجہ سے وہ پڑک آیا اور ترستے ہوئے انداز میں اس نے میرے شوہر جو باہر بیٹھے تھے اس سے پانی مانگا. تو سامنے کوئی مٹکا اور سراہی رکھی تھی. میرے شوہر نے کہا کہ جاؤ اس سراہی کے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا تازہ پانی بھرا ہوا ہے جا کر پی لو. وہ بیچارہ بے تابی کے ساتھ اس سراہی کی طرف لپکا. جب جا کر اس کو انڈیلا تو دیکھا خالی تھی. شدت پیاس کی وجہ سے بیچارہ تڑپ کر وہ انتقال کر گیا. کہا کہ بس یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جب سے اس کا انتقال ہوا رات ہوتے ہی اس کی قبر سے چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہیں. پیشاب, ارے پیشاب, ہائے پیشاب کیا چیز ہے. پانی, ہائے پانی, ارے پانی کیا بلا ہے. تو الامان والحفیظ, تو یہ ہے پھر عالم برزخ, جو دنیا اور آخرت کے درمیان قیامت تک کے لیے انسان قبر کے اندر ایک مرحلہ گزارتا ہے. تو یہاں سے اپنے ساتھ لے جانے والی نیکی اور بدی کے ثمرات اپنی قبر کے اندر عالم برزخ کے اندر وہ پاتا ہے, خوشی اور غمی کی شکل میں, جنت کے باغیچے اور جہنم کی گھاٹی کی شکل میں. اور پھر اس کے بعد کا مرحلہ جو قیامت کے بعد آئے گا, جب سارے اٹھائے جائیں گے حساب کتاب جزا سزا, پھر جنت دوزخ کے جو فیصلے ہوں گے وہ ہے پھر عالم آخرت. اس عالم برزخ کے اندر جو درمیانی مرحلہ ہے, وہاں سے بہت سارے پیغام عالم دنیا کے اندر ملتے ہیں خواب کے ذریعے. وقت چونکہ پورا ہو گیا, زندگی بخیر انشاءاللہ آئندہ اس مضمون کو بیان کروں گا جس میں جانے والوں نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ بعض دفعہ چھوٹا سا عمل ایک معمولی سی نیکی نجات کا ذریعہ اور سامان بنی ہے, اور بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بدی, چھوٹی سی برائی وہ ہلاکت کا سامان اور ذریعہ بنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کی قدر و منزلت پہچان کر اپنی زندگی کے شب و روز کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے, نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے, برائی سے, گناہوں سے اور ہر قسم کی اللہ تعالی اپنی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں. باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.